الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 جس کا آغاز ہوا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے, یہ قرآن پاک کی اور اس سورہ آل عمران کی وہ اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی اہم حقیقت کو بیان کیا ہے, اور وہ یہ کہ ایک اہم بات تو یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے, جس کا وہ مالک بنتا ہے, وہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا جاتا ہے. حقیقی مالک تمام اشیاء کا اور تمام مخلوق کا وہ مالک الملک اور ملک الملوک ہے سبحانہ وتعالی. انسان کو اس دنیا کی زندگی میں جو چیز بھی دی جاتی ہے یہ اس کا مجازی مالک ہے, حقیقی مالک نہیں ہے. اور پھر یہ چیزیں جو انسانوں کو دی جاتی ہیں اس کی پھر اقسام ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو محدود چیزیں اور محدود لوگوں پر حکومت اور بادشاہت اور سلطنت اور اختیار اور نگرانی دی جاتی ہے. کچھ وہ ہیں کہ جن کو بہت سارے لوگوں اور ملکوں پر اختیار کا حق دیا جاتا ہے, جن کو بادشاہ یا ملک کا سربراہ کہا جاتا ہے. تو جس انسان کی جتنی ذمہ داری ہوگی اسی حوالے سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس سے سوال و جواب بھی ہوگا. تو جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑی جواب دہی ہے. یہ کوئی محض دنیا کی چند روزہ زندگی کو عیش اور آرام اور سکون سے گزارنے کی بات نہیں ہے, نہ یہ کہ جھنڈے والی گاڑیوں میں سفر کیا جائے اور دنیا کی تمام اچھی اور آرام دہ چیزوں کو اپنے لیے پسند اور استعمال کیا جائے اور قبر سے اور آخرت کی زندگی سے بالکل انسان غافل ہو جائے. نہیں, بلکہ انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تمہارے امتحان اور تمہاری آزمائش کے لیے. تو ایک بڑی حقیقت جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ چھوٹا اختیار ہو کہ بڑا اختیار, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسری اہم حقیقت جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا قرآنی معیار کیا ہے. یعنی عزت اور ذلت کا قرآنی معیار, یہ عنوان ہے اس اہم درس کا. اور اسی ضمن میں شروع میں ہم جس چیز کو سمجھیں اور پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ بادشاہت اور ملکیت اور کسی چیز کا مالک ہونا, اس کا شریعت میں کیا تصور اور اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے. اگر جو یہ مسئلہ بجائے خود بہت مفصل ہے, تفصیلی ہے, اور لیکن ہم مختصر طور پہ اس کو پڑھیں گے. اہم چیز جو ہم نے اس آیت کی روشنی میں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی عزت کیا ہے اور حقیقی ذلت کیا ہے, کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے اللہ کی نگاہ میں اور دین اور شریعت کی نگاہ میں. تو عزت اور ذلت کا قرآنی معیار کیا ہے, وہ ایمان ہے اور وہ عمل صالح ہے. تو ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ, لفظ اللہم یہاں پر آیا ہے. قل اللہم مالک الملک, اللہم اصل میں یہ تھا یا اللہ, جو لفظ اور کلمہ ہے اللہم کا یہ اصل میں یا اللہ تھا. حرف ندا جو اللہ سے پہلے آیا, اس حرف ندا جو کہ یا ہے یا اللہ, اس یا کو اہل زبان نے حذف کر دیا اور اس کے بجائے آخر میں مشدد میم لے آئے, وہ میم جس کے اوپر شد ہے. تو یا اللہ سے یہ اللہم میں تبدیل ہو گیا. یہ اس کلمے اور جملے کی حقیقت ہے. اللہم قل, آپ کہہ دیجئے اور فرما دیجئے, اعلان کر دیجئے اللہم. تو یہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا, کہلوایا اور سنایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دعا کے انداز میں امت کو دعا سکھائی جا رہی ہے, اور تیسری جانب ایک بہت بڑی حقیقت سے امت کو اور انسانیت کو آگاہ کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت اور بادشاہت اور طاقت یہ اللہ تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے, اور یہ اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کی مناسبت سے بندوں پر اسی قسم کے بندوں کو مسلط کرتا ہے. اس طریقے پہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظالموں پر اللہ تعالی ظالم ہی کو مسلط کرتا ہے. قوم کے انفرادی اور اجتماعی اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر اشرار کو مسلط کرتا ہے. جب قوم کی اکثریت اشرار اور فساق اور فجار پہ مشتمل ہو جائے, جب قوم کی اکثریت کا حال یہ ہو کہ اللہ کی حدوں کو توڑا جائے, دین اور شریعت کی مخالفت کی جائے, تو اللہ تعالی ان پر اسی قسم کے ظالموں کو اور اس قسم کے خائنوں کو اور فاسقوں اور فاجروں کو اور دین دشمن لوگوں کو مسلط کرتا ہے. اب جب قوم کے اعمال بنے ہوئے ہوتے ہیں, سنور جاتے ہیں, نیکیوں کا نور معاشرے میں روشنیوں کو پھیلاتا ہے, ایمان اور عمل صالح کا دور دورہ ہوتا ہے, تو اس قسم کے صالح اور متقی افراد والے معاشرے پر جس کو اللہ تعالی حاکم بناتا ہے وہ صالح اور متقی ہوتا ہے, وہ خائن اور فاسد نہیں ہوتا. ایک حقیقت تو یہ ہے, اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جن کو اقتدار اور حکومت اور بادشاہت دیتا ہے ان کو آزماتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم اس اقتدار اور بادشاہت اور حکومت میں اور اس اختیار میں تم کو جو دیا گیا ہے اس میں دین اور شریعت کو نافذ کرتے ہو, اللہ کی بات مانتے اور منواتے ہو, یا لوگوں کو تم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. حقیقی مالک اللہ ہے, اور جس طریقے پہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کی نزول کی بابت اور اس آیت کے نزول کے بارے میں کہ امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا مالک ہے, وہ چاہے جس کے لیے جہاں جس طریقے پہ چاہے فیصلہ کرے, اس سے کوئی چیز بعید اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہی حقیقت میں مالک ہے ہر چیز کا. جس طریقے پہ امام البیہقی نے دلائل النبوہ میں امام النسائی کے حوالے سے لکھا کہ جنگ خندق کے موقع پہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے تھے, ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جس کو وہ توڑ نہ سکے, تو سب کے سب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں سلمان بھی تھے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کدال لی اور اس سے اس بڑے چٹان اور پتھر کو مارا. جب پہلی ضرب لگائی تو فرمایا کہ اللہ اکبر, اور صحابہ یہ کہتے ہیں جن میں سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ میں نے ایک شعلہ اور روشنی نکلتے ہوئے اس پتھر کی اس ضرب کے مقام سے نکلتے ہوئے دیکھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال اور پھاوڑا مارا. تو فرمایا کہ مجھے قیصر و کسرا اور دوسرے کئی ملکوں کے محلات دکھائے گئے جن کو میری امت فتح کرے گی. تو یہ بشارت تھی کہ بادشاہت جو ان ملکوں میں ہے, روم میں اور فارس میں اور یمن میں اور شام میں یہ بہت جلد مسلمان وہاں تک پہنچیں گے اور ان ملکوں کی بادشاہت مسلمانوں کو ملے گی. تو فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اور امام البیہقی نے دوسری روایت میں یہ لکھا ابن ہشام کے حوالے سے کہ فرمایا کہ اما الاولى فان اللہ عز وجل فتح علی بها الیمن. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی ضرب جو چٹان اور پتھر پہ میں نے ماری تو اس کو اللہ یعنی وہ جب آپ کی ضرب اس پہ پڑتی وہاں نشان پڑ جاتا. تو تین ضربیں آپ نے لگائی اور تین ضربیں لگانے کے بعد وہ بڑا پتھر اور بڑی چٹان وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت میں تبدیل ہو گیا. تو فرمایا کہ پہلی ضرب پر مجھے یہ دکھایا گیا کہ اور مجھے یہ بشارت سنائی گئی کہ یمن کو صحابہ فتح کریں گے, اور دوسری میں مجھے یہ کہا گیا کہ شام اور مغرب اس کو مسلمان فتح کریں گے. وَأَمَّا الثَّالِثَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ بِهَا الْمَشْرِقَ. اور ایک تیسری روایت میں یہ ہے امام البیہقی نے لکھا کہ پہلی ضرب پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ کر ضرب ماری کہ اللہ اکبر تو فرمایا اُعْطِیتُ مَفَاتِيحَ الشَّام, اور دوسری ضرب پر فرمایا اللہ اکبر اُعْطِیتُ مَفَاتِيحَ فارس, اور تیسری ضرب پہ فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن, مجھے یمن اور فارس یعنی ایران اور شام کی کنجیاں دے دی گئیں. یعنی یہ بشارت تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے اور یہ بادشاہتیں جتنی بھی ہیں سب کی سب اسلام میں داخل ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ بشارت ہے اور دوسرا یہ دعا بھی ہے کہ اللہم مالک الملک, اے اللہ سارے ملکوں کے مالک, مالک الملک جتنے ملک ہیں اور جتنا ملک ہے ان سب کا تو ہی مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہے حکومت دے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور تو جس سے چاہے یہ ملک یعنی بادشاہت چھین لے. نزع ینزع کے معنی چھین لینا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اور تو جسے چاہے عزت دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور تو جسے چاہے ذلت دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر اور بھلائی. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہم مالک الملک, تنزع یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نزع ينزع نزع نزاع ضرب يضرب کے وزن سے کھینچ لینا, کسی کو معزول کرنا, کسی سے کوئی چیز چھین لینا. تو عز یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اعز يعز اعزازا باب افعال سے کسی کو کسی کی عزت کرنا یا کسی کو بلند مقام دینا. تو ذل یہ بھی اسی طرح واحد مذکر مضارع حاضر کا صیغہ ہے. اذل یذل اذلالا باب افعال سے کسی کو پست کرنا, کسی کو ذلیل کرنا. قدیر یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. انک علی کل شیء قدیر, یعنی افراد ہوں کہ اقوام, انفرادی طور پہ یا کوئی معاشرہ ہو یا کائنات کا ذرہ یا کائنات کی دوسری کوئی مخلوق, یہ ساری کی ساری ان سب پر تیرا حکم چلتا ہے, تو ان پر قادر ہے اور یہ سب کے سب تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ایک تو ہم نے اس کی حقیقت کے بارے میں یہ جانا کہ اس میں دو اہم مسائل کو اللہ نے بیان کیا, ایک بادشاہت اور سلطنت اور حکومت کا صحیح تصور, اور دوسرا عزت اور ذلت کا قرآنی معیار. اور پھر ترجمے کے ساتھ ہم نے مختصر اس کا جو لغات کا حل ہے وہ سمجھا, اور پھر اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ جانا اور سمجھا کہ یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اب اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا جیسا کہ سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ سورہ آل عمران کا جو آغاز ہوا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہاں پر اور پھر اس سورت کی آیت نمبر 18 میں اللہ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا, شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان دونوں مقامات پر ہم نے یہ بتایا تھا اور پڑھا اور جانا اور سمجھا تھا کہ قرآن پاک کی یہ وہ آیات ہیں جن آیات کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے, اللہ کا اسم اعظم ان آیات میں ہے, جس اسم اعظم کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالی اسے قبول کرتا ہے, اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالی وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ جو آیت نمبر 26 ہے اس کے بارے میں بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور امام الہیثمی نے مجمع الزوائد میں اس چیز کو بیان کیا اور امام الطبرانی نے بھی اپنے معجم میں اس کو نقل کیا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ الاعظم اذا دعی به اجاب فی هذه الآیۃ من آل عمران قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اس آیت میں اسم اعظم ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن فضائل میں عموماً ضعیف احادیث کو بھی علماء نے قبول کیا ہے. تو فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم ہے, یعنی یہ آیت اسم اعظم والی آیت ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. امام الشوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں امام الطبرانی اور امام الہیثمی کے حوالے سے بھی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو قرض کی ادائیگی کے بارے میں یہ دعا سکھائی. انہوں نے یہ شکایت کی کہ قرض مجھ پر بہت ہے, اس کی ادائیگی کی سہولت کے لیے مجھے کوئی دعا بتائی جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھا کرو, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد یہ پڑھا کرو, رحمان الدنیا ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک اللہم اغنینی من الفقر واقضی عنی الدین. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو سکھائی. تو قل اللہم مالک الملک, ملک ملک اور مالک, کسی چیز کا مالک ہونا اس طریقے پر کہ اس چیز میں تصرف کا اختیار اس انسان کو حاصل ہو تو یہ مالک کہلاتا ہے اس چیز کا جو اس کے تصرف اور اس کے اختیار اور اس کی نگرانی میں ہوتی ہے, یعنی اس کے قبضے میں ہوتی ہے. اب یہ جو چیز اس کے پاس ہے یہ اس کی ملک ہے, جس کو ہم اردو میں ملکیت کہتے ہیں. یعنی یہ مکان میری ملکیت میں ہے, یعنی میری ملک ہے, میرے قبضے میں ہے, میں چاہے تو اس پہ تعمیر کروں, میں چاہے تو اس کو فروخت کر دوں, میں چاہوں تو اس میں کسی بھی قسم کا تصرف کر سکتا ہوں. تو یہ مکان میرے اختیار میں ہے, گویا کہ میں اس کا مالک ہوں, یہ میری ملک میں ہے, یعنی میری ملکیت میں ہے. اور یہ تصرف اور یہ اختیار محدود ہوتا ہے. کچھ لوگ چند مکانات کے مالک ہوتے ہیں اور چند چیزوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ تصرف اور یہ اختیار جب زیادہ وسیع پیمانے پر ہو جائے تو پھر ایک شخص بڑا افسر ہے, اس کی نگرانی میں کئی لوگ ہیں, اس کی نگرانی میں کئی جگہوں پہ کام ہوتا ہے, پھر اس سے ایک اور بڑا ہے جو اس کا افسر ہے, یہ اس کی نگرانی میں ہے, پھر تو اس طریقے پہ وزیر اور وزیر اعظم اور صدر اور اسی طریقے پہ بادشاہ. تو فوج میں, پولیس میں اور عام طور پر حکومت میں سب سے بڑا ذمہ دار, اور پھر اس کے نیچے کچھ اور ہوتے ہیں جن کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ سب کے سب نگران ہیں اور یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. تو ان سب پر ایک بڑا شخص مسلط کیا ہوا ہوتا ہے جو ان کا نگران ہوتا ہے، جس کو جمہوریت کی زبان میں وزیر اعظم یا صدر کہتے ہیں، اور اگر وہ بادشاہی اور بادشاہت کا شاہی نظام ہو تو وہ ملک کہلاتا ہے، اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ تو سربراہ یہ بھی ہے، سربراہ وہ بھی ہے۔ تو اس طریقے پہ ان کا اختیار پھیل جاتا ہے، ان کا اختیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ملک ہے، یہ اسی ملک سے اور اسی میم لام کاف کے مادے سے ہے ملک، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور اس کی جمع ہے ملائکہ۔ تو یہ ایک ہی مادہ ہے جس سے یہ تمام الفاظ نکلے ہیں، ملکیت اور تصرف اور اختیار کا مفہوم ان سب میں موجود ہے۔ تو مخلوق کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں، یہ سارے اختیارات عارضی اور محدود ہیں۔ حقیقی مالک اور حقیقی ملک وہ اللہ تعالی سبحانہ کی ذات ہے، اس لیے کہ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ اور اللہ تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں ایک ہے الملک اور ایک ہے المالک۔ اللہ تعالی مالک ہے یعنی مالک حقیقی ہے، اور اللہ تعالی ملک ہے یعنی بادشاہ حقیقی ہے، اور اللہ تعالی ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی بادشاہ کو، ہاں وہ بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو شہنشاہ نہ کہو۔ تو فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخنع اسم عند اللہ عز وجل رجل تسمى ملك الاملاک۔ متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے برا نام، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے، کسی کو شہنشاہ کہا جائے، جس کو امپراتور کہتے ہیں، یعنی شہنشاہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ مشہور تابعی سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ملک الاملاک یعنی شہنشاہ۔ تو یہ عربی کے اندر بھی فارسی سے آ کر یہ لفظ شامل ہو گیا، اور یہ سمجھ گئے کہ شہنشاہ کہتے ہیں ملک الملوک یعنی ملک الاملاک کو، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو یہ لفظ اللہ کے سوا مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، یہ سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ اور اسی طریقے پہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور اسی طریقے پر سورہ مؤمنون کے آخر میں ہے آیت نمبر 116 میں فتعالی اللہ الملک الحق، اور قرآن کے آخر میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ تو بادشاہت جو حقیقی ہے یہ اللہ تعالی کے لیے ہے، اور مجازن دوسروں کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے پہ لفظ ہے ملیک، ملیک ملک سے یہ لفظ بنا ہے ملیک، جو بڑے بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے لیے استعمال کیا، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا، اس لیے اس کا استعمال بھی غیر کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ سورہ قمر کے آخر میں ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو یہاں پر لفظ ہے ملیک، ملک سے ہے، بادشاہ۔ اور ایک حدیث میں جس کو امام ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس میں لفظ ملیک ہے، فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہاری نیکیوں اور اعمال صالحہ میں ایک بہت اچھے، سب سے اچھے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وارضاها عند ملیککم، وارضاها عند ملیککم، تمہارا جو حقیقی بادشاہ اور مالک ہے اس کو بہت پسند ہے یہ۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ تمہارے درجات کو بلند کرنے والی نیکی، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ چاندی اور نقد روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے بھی بہتر، وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں مارے تم ان کی گردن مارو. ان تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ قالوا وما ذاك یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دوسری نیکیوں پر یہ سبقت لے جانے والی نیکی ہے. اور صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا موجود ہے کہ اللہم انت الملک لا الہ الا انت. صبح و شام کی دعائیں جو ہمیں سکھائی گئیں ان میں یہ ہے اصبحنا واصبح الملک للہ، جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم إني أسألك خير هذه الصباح والنهار وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أسألك خيرها وفتحها ونصرها وكرمها وعزها ونورها وشفاءها. تو یہ دعا صبح اور شام دونوں وقت میں کی جاتی ہے. تو پہلا جملہ ہے اصبحنا واصبح الملك لله، بجائے امسینا کا لفظ ہے امسینا وامس الملک للہ. تو جو ملک ہے یعنی بادشاہت، یہ اللہ کے لیے ہے. اور یہ بادشاہت، یہ جو ملک کا لفظ ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالی ہی ملک ہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہیں. اور باقی سب جو بادشاہت ہے یہ عارضی ہے اور مجازن اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کے لیے یہ لفظ قرآن پاک میں ان مقامات پر آیا، اور احادیث میں اس مشہور حدیث میں یہ لفظ موجود ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. تو اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں جانے والا. تو اس حدیث میں ملک کا لفظ ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہوا. فرمایا کہ جب یہ شخص جہنم سے اس کو نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ، جب یہ جنت میں جائے گا سب سے آخری انسان ہوگا، تو یہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا جس طرح حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ، اس کا اپنا خیال ہوگا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآيَا، یہ جب جنت کے قریب آئے گا دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ جنت بھر گئی ہے، اب جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو فیرجع، یہ واپس لوٹ کے جائے گا اللہ کے پاس اور کہے گا یا ربی وجدتھا ملائی، اے میرے رب میں گیا اور میں نے دیکھا کہ جنت بھر چکی ہے. تو اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ جنت میں تم داخل ہو جاؤ. پھر جب یہ آئے گا تو پھر اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ چونکہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں تو شاید میرے لیے یہاں جگہ نہ ہو. اس طریقے پہ کئی بار اس کی واپسی ہوگی. آخر میں اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، جنت کوئی اتنی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ تو تم کو جنت میں ہم نے وہ جگہ دی ہے جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. جس دنیا میں تم رہ کر آئے ہو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تمہارے لیے جگہ ہے. فیقول تسخر منی او تضحک منی وانت الملک، تضحک منی او تسخر منی وانت الملک، کہے گا یا اللہ آپ بادشاہ اور اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس مقام پر پہنچے تو آپ بھی ہنس دیے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تبسم فرمایا, حتیٰ کہ صحابہ, اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے تبسم کے بعد آپ کے منہ مبارک میں دانتوں کو دیکھا تبسم کی وجہ سے. اور فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں یہ سب سے کم درجے والا جنتی ہے, جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی وہ ہے جس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی, یعنی جنت کی جگہ پوری دنیا جو ہے اس سے 10 گنا بڑی, یہ وہ جنت ہے جس کی طرف بلایا جاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اس کی طرف اللہ دعوت دے رہا ہے, اس کی طرف دعوت دینے والے دعوت دیتے ہیں بادشاہوں کو اور حکمران طبقے کو اور طاقت اور اقتدار والوں کو, مال اور اثر رکھنے والوں کو اور ہر انسان کو, کہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے, دنیا کی حکومت چند دن کی حکومت ہے, دنیا کی بادشاہت چند سالوں کی چند دنوں کی بادشاہت ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. حقیقی زندگی وہ جنت کی ہے, آخرت کی ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَأَنْتَ الْمَلِكُ, اور یہ بادشاہت بادشاہوں اور بادشاہت کے قصے اور بادشاہوں کے قصے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ بادشاہ بھی اسے پڑھیں سنیں, اور حکومت کرنے والے لوگ بھی اس کو پڑھیں اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. تمہارا اقتدار اور تمہارا ملک یہ ان بادشاہوں اور ان بادشاہتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے اور وہ مر گئے, ختم ہو گئے, بادشاہت چلی گئی, آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, رہے نام اللہ کا. اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے اس کرسی میں, اس اقتدار میں, مال اور دولت اور دنیا کی کسی بھی چیز میں وفا نہیں ہے, سب ختم ہونے والی چیز ہے, تمہارے ساتھ تمہارا عمل جائے گا. تو دیکھیے سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ کا ذکر ہے, عزیز مصر جس کو کہا جاتا ہے. وقال الملک, وہ بادشاہ جس کے گھر میں یوسف کو اللہ نے بھیجا, جس کے گھر میں یوسف نے پرورش پائی, اور وہ یوسف کا قصہ اور عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر کا قصہ, اس کی بیوی کا قصہ, پھر بادشاہ نے خواب دیکھا وہ قصہ, پھر یوسف کو وزارت ملی وہ قصہ, اور آخر میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس مصر کا بادشاہ بنایا جس مصر کے بازار میں ایک دن ان کی بولی لگ رہی تھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, ایک دن ایسا ہے, یہی مصر ہے, یہی ملک ہے, اور اس کے بازار ہیں, یوسف کو خریدا جا رہا ہے. کتنے میں خریدو گے؟ یوسف کی بولی لگتی ہے, اس غلام کو کتنے میں کوئی خریدے گا؟ لوگ خریدار بن کر آتے ہیں, اور ایک وقت دوسرا آیا کہ یوسف کو اللہ نے اس پورے ملک کا بادشاہ اور مالک بنایا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور پھر آگے چلیے تو سورہ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ملتا ہے جس کی اس پوری زمین پر حکومت تھی, پوری زمین پر اس کی حکومت تھی, سورج طلوع و غروب ہوتا تھا اس کی حکومت اور بادشاہت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اسی سورہ کہف میں ایک ظالم بادشاہ کا قصہ بھی ہے جو اپنی غریب رعایا کی کشتیوں پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا. اور پھر ذرا آگے چلیے تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اگر آپ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا, اپنے وقت کے بادشاہ جس کو نمرود کہا گیا, اس سے یوسف, اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور آپ کا مناظرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے, وہ بھی بادشاہ کا ذکر ہے. اور اسی طریقے پہ سورہ بقرہ میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعے میں آیت نمبر 246 اور 47 میں اس بادشاہ کا قصہ پڑھا تھا جس کا نام طالوت تھا, اس بادشاہ کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اور یہ بادشاہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بادشاہت بری بھی ہو سکتی ہے. بادشاہ اگر عادل ہے اور بادشاہ اگر اللہ کی حدوں کو نافذ کر رہا ہے اور بادشاہ کی اگر سمع طاعت پہ صحیح طریقے پہ بیعت